اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار نہ مال ہے، نہ حسب و نسب ہے، نہ جنس ہے، مرد ہونا یا عورت ہونا ہے، یا کوئی ممبری ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے ہاں عزت اور فضیلت کا معیار اس کی اطاعت اور تقویٰ. اگر آپ اللہ کے ہاں معزز اور محترم ہونا چاہتے ہیں، اور اصل میں وہی معزز اور محترم ہوتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں معزز اور محترم ہوتا ہے، باقی ساری بھول ہے اور غلط فہمی ہے. عزت اسے حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی کو بیان کیا ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھ دیا ہے، لوگ اسے بادشاہوں کے دروازوں میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے. لوگ وڈیروں کے دروازوں کی چوکھٹ پر جاتے ہیں اور عزت مانگتے ہیں، کبھی کسی کے دروازے، کسی انسان کے دروازے پر بھی کسی کو عزت ملی ہے؟ بلکہ جب وہ کسی چوکھٹ پر جاتا ہے تو خود اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے. عزت اللہ کی اطاعت ہے. پہلی یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ کوئی کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت ماز تقویٰ اور اللہ کی بندگی میں ہے. دوسری بات میں نے آپ کو دو دن لگا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور یہ گھر کے حرم، ان کو اللہ اور اس کے رسول نے احترام دیا، ان کی بے حرمتی کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، ان کی بے حرمتی نہ کریں، ان کو دکھ بھی نہ دیں. یہ حقیقت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اپنے خامدوں کی نافرمانیاں کریں اور اپنے گھروں کے اندر شترے بے مہار بن کر رہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان بچیوں، ان ماؤں، ان بہنوں کا احترام اللہ اور اس کے رسول نے خود قائم کیا. وہ خامد ٹھیک نہیں ہے جو اپنی بیوی پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے. وہ بھائی ٹھیک نہیں ہے جو اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اور یہ سب ہماری بہنیں اور سب ہماری بیٹیاں. آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کتنی محبت اور کتنا پیار کرتے تھے اور کتنا احترام کرتے تھے. دوسری بات میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی. تیسری بات ہم نے یہ سمجھی ہے کہ انسان کی زندگی میں کسی بھی دوسری چیز سے اہمیت، زیادہ اہمیت انسان کے اخلاق کی ہے. انسانیت کی جو پہچان ہے، انسانیت کا جو تشخص ہے، انسانیت کی جو عظمت ہے، وہ اخلاق سے ہے. اصل یہ چیز ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، بس، باقی سب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مکہ کے اندر دو انسان رہتے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، بنو ہاشم سے اس کا تعلق تھا، بنی عبد المطلب کا تھا. اس سے بڑا کوئی حسب نصب ہو سکتا ہے؟ ابو لہب اس کا نام تھا. اس کے پاس کسی بھی مکہ کے دوسرے سرمایہ دار سے زیادہ دولت تھی. وہ واحد آدمی تھا کہ جو جنگ بدر میں نہیں گیا، اپنی جگہ پر کرائے کے لوگ اس نے بھیجے تھے. وہ بڑا پیسہ رکھتا تھا. اس کی شکل بڑی خوبصورت تھی، اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ اور سفید تھا، اور وہ اپنے قبیلے میں سردار کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایک دوسرا انسان تھا جس کے حسب نسب کو مکہ کے لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، ایک دمڑی کا بھی وہ مالک نہیں تھا۔ انسانوں کے اندر اس کی حیثیت ایک وقت میں یہ تھی کہ اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹا جاتا تھا، اور پتھروں پر اسے لٹا کر اس کے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور سارا دن لوگ اسے مارتے رہتے تھے۔ رنگ اس کا اتنا کالا تھا اور ناک اس کی چپٹی تھی، لیکن اللہ کو کون عزیز تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے سفر پر گیا تو میں نے اپنے قدموں سے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ بلال کی حیثیت کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ یاد رکھیں، یہ زندگی بالکل معدود زندگی ہے، آپ موت کی طرف سفر کر رہے ہیں، جب اللہ چاہے گا آپ کی یہ زندگی ختم کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی دولت ہے تو وہ اچھا اخلاق اور اچھی سیرت ہے۔ تیسری بات میں نے آپ کو یہ سمجھائی۔ چوتھی بات مردوں اور عورتوں کو ہم نے یہ دو دن میں سمجھائی ہے کہ اس اخلاق میں سے بھی، اس سیرت اور کردار میں سے بھی حیا اور پردے کو اعلی مقام حاصل ہے۔ حیا وہ اخلاق ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر ہو تو اس میں ساری خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور بے حیائی وہ برا اخلاق ہے کہ جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو اس کے اندر ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے پردہ اور حیا کی بات کی، اور یہ بات پھر میں آخر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ساری تفصیلات نہیں بیان کی جا سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات رہ گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا کی بات رہ گئی ہے، اس میڈیا نے تباہی مچا دی ہے۔ کہاں رہ گئی ہے؟ سب کو پتا چل گیا ہے کہ کس نے تباہی مچا دی، لیکن یہ کہنا کہ اس نے تباہی مچا دی ہے یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس میڈیا کے خلاف جد و جہد اور جہاد آپ کا فرض ہے۔ یہ ہم نے دو دنوں میں بات پڑھی اور سمجھی۔ آج سورہ نون ہے، قدر طویل ہمارا سبق ہے، ہم آج اس کو مختلف انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کل سورہ الحدید ہے، کل میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کل پروگرام 6:45 ختم ہوگا انشاءاللہ، اس لیے جو لوگ ضرور آئیں، جو لوگ 6:30 جانے پر مجبور ہوتے ہیں وہ بھی ضرور آئیں، لیکن ان کو کل اجازت ہے کہ پچھلی نشستوں پر بیٹھیں، جب 6:45 کا وقت ہو تو وہ چلے جائیں، یا اگر وہ اس کا کوئی انتظام کر سکتے ہیں، جائز انتظام۔ ہم دفتر میں کسی چوری کے قائل نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی جائز انتظام وہ کر سکتے ہیں تو وہ یہ 15 منٹ کا انتظام کر کے۔ اس کے بعد آج کے سبق کو آپ دیکھیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
قسم ہے اس چیز کی, قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں, خود اللہ قسم اٹھاتا ہے. لوگ کہتے تھے, اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے تھے اور جھوٹ بکتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قلم کی قسم اور قرآن کی قسم کہ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. تمہاری شخصیت, تمہارا اخلاق, تمہارا کردار, تم پر یہ جو کتاب نازل ہوتی ہے, یہ اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ تم مجنون نہیں ہو, تمہیں مجنون کہنے والے مجنون ہیں. آپ خود سوچیں کہ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا مجنون ہے, دیوانہ کون ہے اور فرزانہ کون ہے. اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا, تم تو بہت فرزانے ہو, تم تو عقل اور شعور کے اعلی مرتبے پر ہو, تم نے اپنی زندگی کو جس طرح ہم نے تمہیں زندگی عطا کی ہے یہ تو فرزانگی کا معیار ہے, اور تم اس اخلاق اور کردار کے نتیجے میں بے شمار اجر پاؤ گے, بدلہ پاؤ گے. اور بے شک تم اخلاق کے اعلی مرتبے پر ہو, تم سچ بولتے ہو, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو, لوگوں سے ہمدردی اور خیرخائی کرتے ہو, لوگوں کو نقصان سے بچاتے ہو, فائدے کی طرف انہیں ترغیب دیتے ہو, تم انسانی اخلاق کے اعلی مقام پر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بعثت نصیب نہیں ہوئی تھی, نبوت نہیں ملی تھی, تو ان کے پاس ایک غلام تھا. ذرا سوچنا, ان کے گھر میں ایک غلام تھا, زید بن حارث اس کا نام تھا. ایک عرصہ دراز سے وہ اپنے والدین سے گم ہو گیا تھا, والدین اسے تلاش کر رہے تھے. تلاش کرتے کرتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں, بیٹا آپ کا ہے لیکن میری شرط یہ ہے کہ اگر وہ خود ہی مجھ سے جدا نہ ہونا چاہے تو اسے زبردستی نہ لے جانا. ابھی نبوت نہیں ملی تھی. زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ ان کو جانتے ہو. زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا باپ ہے اور یہ میرا چچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے چھوڑ کر ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جانا چاہتا. تم اخلاق کے اعلی مرتبے پر. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور وہ پسینے سے شرابور کانپتے ہوئے غار حرا سے نیچے اترے تو آپ کو پتا ہے کہ خدیجہ کبرا نے کیا کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ؟ کیا کہا تھا آپ کو پتا ہے؟ خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا کہ اے سر کے تاج, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ تو مسکین کی مدد کرتے ہیں, آپ تو غریب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, آپ کو کس طرح اللہ ضائع کرے گا؟ تم اخلاق کے اعلی مرتبے پر.
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُؤْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
عنقریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. کوئی دور نہیں ہے, فیصلہ ہو رہا ہے. دنیا میں بھی فیصلہ کر دیں گے, آخرت میں بھی فیصلہ کر دیں گے. تم بھی دیکھ لوگے, یہ بھی دیکھ لیں گے, اور تم سب بھی دیکھ لو. کوئی مسئلہ نہیں, جلدی مچانے کی کوئی ضرورت نہیں. عنقریب سب دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں, اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو رائے راست پر ہے. اور فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا, جنون کا فیصلہ, دیوانگی کا فیصلہ اور فرزانگی کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کون ہمارے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون اس راستے پر چلتا ہے. فیصلہ اس پر ہوگا, اور اللہ جانتا ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. لہذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ ہو. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں. ان کا پانی تو اتنا ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان سے ڈریں نہ ڈریں, یہ تو آپ پر حق کے معاملے میں ہر وقت سودا بازی کے لیے تیار ہیں, ہر وقت تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ ہماری مان لو, کچھ اپنی منوا لو. ان کے دباؤ میں نہ آنا, ان کی کوئی بھی ماننے کے قابل نہیں ہے. ان کے دباؤ میں نہ آنا. وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی لے دے کے معاملہ طے ہو جائے. ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ابو طالب اس دنیا سے جانے لگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے, تو ساری پگڑیاں, سارے سردار, کوئی 25 کی تعداد میں سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور آ کر ابو طالب سے کہنے لگے کہ تم تو جا رہے ہو, دنیا سے جا رہے ہو, اور تمہیں پتا ہے کہ ہمارے اور تمہارے بھتیجے کے درمیان ایک جنگ جاری ہے, ایک لڑائی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے پہلے اس معاملے کو طے کر دو. ہم اس کی یہ بھی مانتے ہیں, 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 اور یہ بھی مانتے ہیں. ابو طالب متاثر ہو گئے اور خوش بھی ہوئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے بھتیجے, اب تو سارا مکہ تیرے قدموں میں آ گیا ہے اور وہ تو یہ ساری باتیں تیری ماننے کے لیے تیار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو, میں خود بات کر لیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, مکے کے سارے چودھری بیٹھے ہوئے تھے, واللہ ان چودھریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ خامہا ان کو بڑی حیثیت دیتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے پتا چلا ہے تم میری بہت ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہو گئے, تو تم میری ایک مان لو, بہت کیوں مانتے ہو؟ اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم میری ایک مان لو, کیسر و کسرا کی حکومتیں تمہارے قدموں میں گر پڑیں گی اور تم ساری دنیا کے بادشاہ اور مالک ہو گئے. فوراً منہ میں پانی آ گیا اور کہنے لگے, اچھا تیری ایک بات مان لیں گے تو کیسر و کسرا کے بھی ہم مالک ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہی مالک ہو گے, میری ایک مان لو. انہوں نے کہا کہ ایسی تو ہم بہت ساری ماننے کے لیے تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ, کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ تو چاہتے ہیں, وہ تو مداہنت کرنا چاہتے ہیں, وہ تو کچھ منوانا چاہتے ہیں, کچھ ماننا چاہتے ہیں, اپنے مفاد اور اپنے گناہ کو بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں اور تیری بھی ماننا چاہتے ہیں, لیکن کسی دباؤ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور مسلمانوں, کسی دباؤ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ مکے کے چودھری بیٹھے ہوئے تھے حرم کے اندر اور عتبہ آ گیا. عتبہ ان کا ایک بڑا سردار تھا اور بڑا زیرک اور سمجھدار اور دنا آدمی تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں میں سب سے زیادہ دنا عتبہ ہے. خود فرمایا. وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آج میں تمہاری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم بھی بات کر لو. یہ مشہور واقعہ ہے.
اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کے ساتھ ٹیک لگا کر پر تنہا بیٹھے ہوئے تھے. عتبہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بتیجے تو جانتا ہے کہ تیرا مقام مکے میں کیا ہے, تو جانتا ہے کہ تیرے خاندان کا کیا مقام ہے, لیکن یہ جو تو نے کام شروع کر دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو, سب کچھ اس کے سامنے سرنڈر کر دو,
اس سے بڑا انتشار پھیل گیا ہے. اگر تو یہ سارا کام اس لیے کر رہا ہے کہ تجھے سردار مان لیا جائے تو ہم مان لیتے ہیں, ہم مان لیتے ہیں. اور اگر تو یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے کہ تجھے پیسہ اور دولت مل جائے تو سب تیرے لیے اکٹھی کر دیتے ہیں. کتنے گھبرائے ہوئے تھے. یہ راضی نامے کی اپیلیں کون کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مظلوم تھے. واللہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سالوں کے اندر مشرکوں کو ان کا سب کچھ دکھا دیا تھا اور انہیں پوری طرح دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا, اور وہ فتح مند تھے. یہ راضی نامے کی اپیلیں کون کرتا ہے؟ کہتا ہے پیسے بھی دے دیتے ہیں. اور پھر اس نے بڑی گھٹیا بات کی, کہنے لگا کہ اگر تو اپنی مرضی سے کسی خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہے تو انگلی رکھ, حاضر کر دیں گے. اس سے بھی کوئی پستی کی بات ہو سکتی ہے؟ بڑا سیانہ تھا لیکن کتنا گر گیا تھا. ہم وہ بھی حاضر کر دیتے ہیں. اور پھر بے وقوف آدمی کہنے لگا کہ اگر تجھے یہ اپنے بارے میں شک ہو کہ تجھ پر کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہے تو ہم عرب کے سارے اچھے طبیبوں سے علاج کروانے کے لیے بھی تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنی بات کر دی ہے؟ اس نے کہا جی کر دی ہے. فرمانے لگے کہ کیا جواب تجھے دے دوں؟ اس نے کہا کہ جواب ہی تو لینے کے لیے آیا ہوں. تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا, سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی. بس وہ تلاوت سنتا جاتا تھا اور ڈھیلا ہوتا جاتا تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً سورہ حامیم سجدہ کی 38 آیت نمبر پر پہنچے تو سجدہ تلاوت کیا اور اپنی گردن اوپر اٹھائی اور کہا کہ عتبہ تو نے جواب لے لیا؟ عتبہ نے کہا جی لے لیا. اٹھا اور واپس آیا. بالکل توجہ سے سنیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تو مداہنت کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے تم ڈھیلے پڑو, وہ تو بالکل ہر چیز دینا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کا اپنا مفاد اور اپنی چدراہٹ قائم رہے, گناہ قائم رہے, وہ تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. وہ عتبہ واپس آیا تو وہ جو چودھری بیٹھے ہوئے تھے وہ دور سے دیکھ کر کہنے لگے کہ عتبہ جو منہ لے کر گیا تھا وہ منہ لے کر واپس تو نہیں آیا. اور اس نے آ کر کیا کہا؟ بڑے تاریخی جملے ہیں, تاریخی جملے ہیں. غالباً یہ نبوت کا 5واں یا 6ٹا سال تھا. اس نے کہا میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ انہوں نے کہا جی دو مشورہ. کہنے لگا اس جوان کے راستے سے ہٹ جاؤ, اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ, یہ پوری دنیا سے جنگ کرے گا, پوری دنیا سے جنگ کرے گا, عرب سے جنگ کرے گا. اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اس کا خون تمہارے سر نہیں ہوگا, اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو یہ تمہارا ہی بھتیجا ہے, اس کے راستے سے ہٹ جاؤ. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. وہ تو کہتے ہیں کہ تم تھوڑی سی مداہنت کرو اور وہ, لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو مشرکین کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں.
وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ منع للخير معتد عسيم عتل بعد ذلك ذنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم سناسمه ولا الخرطوم
ہرگز نہ دبو. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کی جا رہی, ہر سننے والے کو سمجھا رہا ہے قرآن کہ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت اور جھوٹا آدمی ہے, تانے دیتا ہے, چگلیاں کھاتا پھرتا ہے, بھلائی سے روکتا ہے, ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے, سخت بد اعمال ہے, کمزور پر زیادتی کرنے والا ہے, اور ان سب عیبوں کے ساتھ بد اصل ہے, نیچر کا برا آدمی ہے. یہ سارے اسی طرح کے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی راہ کو چھوڑ کر دنیا کو پوچھنے والے آپ کے یہ سارے لیڈر انہی صفات کے مالک ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے والا شخص ایسا ہی ہوتا ہے, بے وقت ہوتا ہے, بہت زیادہ وقت ہونے کے باوجود کوئی وقت نہیں ہوتی. اس کی کوئی وقت ہے جو سمجھتا ہے میری بڑی وقت ہے؟ کس کی وقت ہے آپ بتائیں, ان کی کوئی وقت ہے؟ بے وقت ہیں. تانے دیتا ہے, چگلیاں کھاتا پھرتا ہے, بھلائی کے کاموں سے روکتا ہے, ظلم اور زیادتی سے حد میں گزر جاتا ہے, جس پر ہاتھ ڈالتا ہے جو کمزور ہے اس پر ظلم کرتا ہے, خون بہاتا ہے, جفاکار ہے اور نیچر کا برا ہے, بد اصل آدمی ہے. اور یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتا ہے کہ بڑا مال اور اولاد رکھتا ہے. یہ مال اور اولاد کے بارے میں آپ سن لیں کہ اس سے متاثر نہ ہوا کریں. مال اور اولاد اللہ کی نعمتیں ہیں, لیکن جس کے پاس مال ہو اور جس کے پاس اولاد ہو اور اللہ کا نافرمان ہو, وہ پرلے درجے کا بدبخت انسان ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے متاثر ہونے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے. مال اور اولاد اللہ کی طرف سے خیر اور نعمت ہے, لیکن اس کے لیے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے, جو مال اور اولاد کو لے کر گناہ اور جرم اور نافرمانیاں کرتا ہے, اللہ اس کو سوائے اس کے کہ ڈھیل دیتا ہے کچھ بھی نہیں. کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. ہاں جناب, یہ اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں, واقعی یہ اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. یہ بڑی پرانی کہانیاں ہیں لیکن بڑی سچی کہانیاں ہیں. یہ بڑی نئی کہانیاں ہیں لیکن یہ بڑی سچی کہانیاں ہیں. کہتا ہے یہ تو پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں. جناب, یہ بڑے پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں. قرآن کہتا ہے ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. اس کی ناک کو سونڈ کہا اس لیے کہ یہ کہتا ہے میرا ناک بہت بڑا ہے. اور ناک کیا ہوتا ہے؟ ناک پر ناک کو سونڈ کہا, وہ خود کہتا ہے کہ میری ناک بڑی ہے. یہ ایک محاورہ ہے کہ میری ناک بڑی ہے, ناک نہ چھوٹی ہو جائے, ناک نہ چھوٹا ہو جائے. اس کی ناک کو خود اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. اور داغ لگانے کا مطلب پتا کیا ہے؟ کہ ہم اس کی عزت کی نشانی کو ذلیل کر دیں گے اور اس کی ناک کو داغیں گے, اسے ذلت سے دوچار کر دیں گے.
اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَسْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْتَلَكُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَدًا وَلَا حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
بڑی توجہ سے سنیں، کسی چیز کو ضائع نہ کریں. ہم نے اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے، اہل مکہ کو نہیں، ہر کسی کو آزمائش میں ڈالا ہے. لاہور والوں کو بھی آزمائش میں ڈالا، پہلوں کو بھی آزمائش میں ڈالا، اس وقت بھی آزمائش میں ڈالا. ہم نے اس طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا. جب انہوں نے قسم کھائی، باغ کے مالکوں نے، کوئی ہوں گے، مل کے مالک کہہ لیں، باغ کے مالک کہہ لیں، بڑے اسٹیبلش کاروبار کے مالک کہہ لیں، قرآن کہتا ہے کہ ان کو ہم نے آزمائش میں ڈالا. اور ہم ہر کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریاں رکھنے والوں، بڑی جگیریں رکھنے والوں، بڑے کاروبار اور دکانیں سجانے والوں، تم سب آزمائش میں ہو، سب آزمائش میں ہو. اس نے تو آزمانے سے، اس نے تو اپنے بندے ابراہیم کو بھی آزمایا، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمایا. تم کس طرح آزمائش سے بچ سکتے ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسی طرح باغ والوں کی طرح ان کو آزمائش میں ڈالا جب باغ والوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے. اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے باغ بڑا سجا ہوا ہے، پھل ضرور توڑیں گے، اور انشاءاللہ بھی کہنا گوارا نہیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پھل ضرور توڑیں گے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی. راتوں رات اس کی بلائیں پھر جاتی ہیں، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے تھے آج کوئی مسکین نہ آنے پائے. یہ مسکینوں کے دشمن ہوتے ہیں، یہ باغوں والے، یہ کاروباروں والے. واللہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے لوگ مسکینوں کے دشمن ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں دشمن ہوتے ہیں. ان کے پاس 99 بکریاں ہوتی ہیں، ایک بکری ان کے پڑوسی غریب کے پاس ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تو نے اسے کیا کرنا ہے، یہ بھی مجھے دے دے، اس کی ایک بکری بھی گوارا نہیں کرتا. یہ مسکینوں کے دشمن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. کہہ رہے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کی قسم کھا چکے تھے کہ نہیں دیں گے، یہ کچھ نہیں دیتے، بلکہ جو ہو وہ بھی لے لیتے. کچھ نہ کھانے کی قسم کھا چکے تھے، اور صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر خود قادر ہیں. مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، ہم کہاں آ گئے، ہم کہاں آ گئے، ہم راستہ بھول گئے. نہیں بلکہ ہم محروم کر دیے گئے. ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ اللہ کی پاکی بیان کیا کرو. وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم ہی سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ ڈر بھی گئے تھے اور معافی بھی مانگ رہے تھے.
ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. آگے الفاظ سنیں، کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر.
اس کو آپ اچھی طرح سن لیں، ویسے جی سارے سن لیں،
جو نہیں سن رہے وہ بھی سن لیں. کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر.
اس طرح ہوتا ہے اللہ کا عذاب، لیکن آخرت کا عذاب اس سے سخت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟
واللہ یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اپنے نافرمان اور ظالم بندوں کو دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے. دنیا میں بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے. ناشکروں کو عذاب ملتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان جائیں. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم فنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون.
آپ فیصلہ کریں، میں نے کل بھی آپ کو جج بنایا تھا، آج بھی جج بناتا ہوں.
ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون.
بنے جج، جس کا جی چاہتا ہے جج بن جائے.
ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون.
بے شک اللہ اعلان کرتا ہے کہ بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بری جنتیں ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اطاعت کی راہ اختیار کی اور اطاعت کے لیے قربانی اور اسار کرتے رہے، ان کے لیے نعمت بری جنتیں ہیں. اللہ پوچھتا ہے کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ کیا اطاعت کرنے والوں کا انجام مجرموں جیسا کر دیں؟ مالکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا اطاعت کرنے والوں اور مجرموں کو ایک جیسا کر دیں؟ مالکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟
تم تو دنیا میں بھی، یاد رکھیں یہ ادھوری دنیا ہے، یہ آزمائش کی دنیا ہے، یہاں انصاف اور عدل نہیں ملتا، لیکن ظلم کی اس دنیا میں جرم اور سزا اور جزا کا پورا تصور پایا جاتا ہے،
پورا تصور پایا جاتا ہے.
یہاں اس دنیا میں سب مانتے ہو کہ ماننے والا، نافرمانی کرنے والا، مجرم آدمی اور اپن پسند آدمی ایک جیسے نہیں ہو سکتے.
تم نے یہ جیلیں کیوں بنائی ہیں؟ تم نے یہ جج کیوں بٹھائے ہیں؟ تم نے یہ سزائیں کیوں رکھی ہیں؟
تم نے شریعت کی سزائیں نہیں رکھی تو دوسری کیوں رکھی ہیں؟ جرم اور سزا کا پورا فلسفہ اور پورا تصور تمہارے اندر پایا جاتا ہے. مالکم کیف تحکمون،
تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ باتیں کیسی کرتے ہو؟
کہ اللہ اطاعت کرنے والوں کو مجرموں جیسا کر دے، ان کا انجام دونوں کا ایک جیسا ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکا فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین.
کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کی کتاب ہے؟ اس نے تمہیں بتایا ہے کہ میں مجرموں اور مسلموں کو ایک جیسا کروں گا، جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم نے کوئی عہد اور پیمان تمہارے ساتھ کیا ہے؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں.
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشیتا ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون.
جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ جو دنیا میں میرے نافرمان تھے سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ سجدہ نہیں کرتے تھے، آج یہ چاہیں گے سجدہ نہیں کر سکیں گے. یا اللہ ہمیں سجدہ کرنے والوں میں شامل کر، ہمیں سجدہ کرنے والوں میں شامل کر.
فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث.
ان آیتوں کو سنیں، یہ پورے اس درس کا لب رباب ہے، یہ دل ہے، سنیں ان کو.
فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین.
پس ہے نبی، تم اس قرآن کے جٹلانے والوں کو کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، چھوڑ دو ان کو. جس طرح کہ جب کوئی آدمی بڑا غصے میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے چھڑ دے نو، یہ معاملہ میرے حل کر، میں نبڑ لینا. اللہ فرماتا ہے میرے کلام کو جٹلانے والوں کو چھوڑ دے، میں ان سے نمٹ لیتا، چھوڑ دے ان کو. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، اس حدیث کو جٹلانے والوں کو چھوڑ دے. اور ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. یہاں ایک لفظ ہے استدراج، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ گناہگار ہونے، مجرم ہونے، بدکار ہونے، ظالم ہونے کے باوجود جس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، ممبریہ دیتا ہے، سمجھ لیں کہ اللہ اس کے ساتھ استدراج کر رہا ہے، استدراج کر رہا ہے، اسے بے خبری کے ساتھ تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، استدراج کر رہا ہے. اور وہ لوگوں کے ساتھ استدراج کرتا ہے، جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے. خود فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، اِنَّا قَيْدِ مَتِين، میری چال بڑی سخت ہے، میری چال بڑی سخت ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ممبریاں مر رہی ہیں، ہمیں ظلم کرنے کے مواقع مر رہے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، اِنَّا قَيْدِ مَتِين، میری چال بڑی سخت ہے. لوگوں اس کی چال سے ڈرو.
ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم لولا ان تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعل له من الصالحين.
کیا تم ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے کہ تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو؟ یہ تمہیں دیکھتے ہیں تو گھورتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں تمہیں کھا جائیں گے، یہ کس چٹی کے نیچے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ذریعے اللہ اور اللہ کے رسول کو اور اس کے دین کو ماننے والے اور اس پر چلنے والے ہر انسان کو اللہ نے فرمایا کہ صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. نبی بھی اگر صبر نہ کرے تو وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. صبر کرو. صبر کرو، صبر کرو، ہمت کرو۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے سہل بندو میں شامل کر دیا۔
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔
جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہیں کھا جائیں گے۔ ظاہر ہے اس کے دشمن قرآن، قرآن کے دشمن قرآن سے بڑے ڈرتے ہیں، اس سے بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور قرآن سنانے والا انہیں ایک نظر نہیں بھاتا۔ آپ ذرا اس کام کو آگے بڑھائیں، دیکھنا یہ کس طرح آپ کو گھورتے ہیں۔ ذرا اس کام کو بڑھائیں، ان کے محلوں کے اندر زلزلہ برپا ہو جائے گا، لیکن یہ قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں۔ اس کے بعد آخری آیت ہے جس کو بڑے غور سے سنیں۔
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔
اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، سارے جہانوں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وما ہو و ذکر للعالمین، یہ سب کے لیے نصیحت ہے۔
visit tazkir.org